أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. إن الله يفعل ما يريد. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. إن الله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. بے شک اللہ تعالی يدخل داخل کرتا ہے اور داخل کرے گا بے شک اللہ تعالی داخل کرے گا آمنوا وعملوا الصالحات ایمان والوں کو اور ان کو جو اعمال صالحہ انجام دیتے تھے. جنات تجری من تحتها الأنهار ان باغات میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. ان اللہ يفعل ما يشاء بے شک اللہ تعالی کرتا ہے جو کچھ وہ چاہتا ہے. گزشتہ جو آیات ہم نے پڑھی تھی آیت نمبر 14 سے قبل کی آیات ان میں ان لوگوں کے انجام کو بیان کیا گیا تھا جو صراط مستقیم کو چھوڑ کر شیطان کے راستے پہ چلتے ہیں غیر اللہ کو پکارتے ہیں اللہ کے سوا دوسروں سے نفع نقصان کی امید رکھتے ہیں. ان لوگوں کے لیے جو شدید وعید والے جملے استعمال ہوئے تھے ان میں ایک یہ تھا خسر الدنیا والآخرہ. تو وہ لوگ جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اللہ کی بندگی کے بجائے شیطان کی بندگی کو اختیار کیا اور اللہ کے راستے صراط مستقیم کے بجائے شیطان کے راستے پہ چلنا شروع کیا ان کے لیے اللہ کے ہاں جو کچھ ہے اس کا ذکر گزشتہ آیات کے ہم نے پڑھا. دنیا کے اندر ان لوگوں کی کچھ نشانیاں بیان ہوئی وہ بھی ہم نے پڑھی. اب ان لوگوں کا ذکر ہے جو اللہ کی اطاعت اور بندگی کو اختیار کرتے ہیں اور اعمال صالحہ کو انجام دیتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ہونا ضروری ہے. مجرد ایمان اگر ہو عمل صالح نہ ہو تو اس انسان کو فائدہ نہیں پہنچتا. تو جس طرح ہمیں عقیدے کی اصلاح پہ زور دینا چاہیے اور یہ ضروری ہے، اسی طرح اس شخص کے عمل کی اصلاح اور اچھے اعمال کی تعمیر بھی ضروری ہے. جس طریقے سے غلط عقیدے پر کی گئی اعمال صالحہ کی عمارت گر جاتی ہے، منہدم ہو جاتی ہے، اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، اسی طریقے سے اگر مجرد عقیدہ صحیح ہو اور عمل کچھ بھی نہ ہو، اس عقیدے سے انسان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا. ایک شخص کے عقیدے میں شرک نہیں ہے، توحید ہے، بدعت نہیں ہے، سنت ہے، لیکن لوگوں کے ساتھ معاملہ اس کا خراب ہے، لوگوں کے ساتھ معاملہ اس کا خراب ہے اور حقوق العباد کی ادائیگی نہیں کرتا، دوسری بد اخلاقیوں اور بدعمالیوں کا ارتکاب کرتا ہے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ برا اخلاق وَإِنَّ سُوءُ الْخُلُقِ لَيُفْسِدُ الْعَمَلِ كَمَا يُفْسِدُ الْخِلُّ الْعَسَلِ كَمَا يُفْسِدُ الْخَلُّ الْعَسَلِ. ابن حبان کی صحیح حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جس طرح سرکے کا ایک قطرہ بھی اگر شہد میں ڈال دیں تو شہد سارا خراب ہو جاتا ہے. اس طرح اگر کسی شخص کا عمل سارا ٹھیک ہے لیکن اخلاق برے ہیں تو یہ اس کے ساری نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے. اسی طرح صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہم وہ حدیث بار بار پڑھ چکے ہیں کہ کفا لشر امرئ ان یحقر اخاہ المسلم، کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ کسی اپنے مسلمان بھائی کو حقارت سے دیکھے، صرف اس وجہ سے کہ یہ اس کی بات نہیں مانتا یا کسی مخصوص وجہ کی بنا پہ. تو اس لیے فرمایا کہ ایمان یعنی عمل صالح کا ہونا عقیدہ صحیحہ کے ساتھ ضروری ہے، ایمان اور عمل صالح. آپ دیکھتے ہیں قرآن میں ہر جگہ ایمان کے ساتھ آپ کو عمل صالح کا لفظ ضرور ملتا ہے، آمنوا وعملوا الصالحات. من كان يظن ان لن ينصره الله في الدنيا والاخره، جو یہ گمان کرتا ہے، جس کسی کا یہ خیال ہو کہ اللہ تعالی اس کی ہرگز مدد نہیں کرے گا دنیا اور آخرت میں، تو وہ آزمائش کے طور پہ کیا کرے، فلیمدد بسبب الی السماء، وہ آسمان تک ایک رسی، سبب رسی کو کہتے ہیں، تان لے آسمان تک ایک رسی، اگر وہ تان سکتا ہے تو تان لے، آسمان تک ایک رسی اگر وہ باندھ سکتا ہے تو باندھ لے. فلیمدد فلیمدد بسبب الی السماء ثم لیقطع، پھر وہ اسے کاٹ لے. فلیمدر اور پھر وہ دیکھے، هل یذهبن کیده ما یغیر، پھر وہ دیکھ لے کہ کیا اس کی اس تدبیر نے اس کو کوئی فائدہ پہنچایا جو اسے ما یغیر غصہ دلا رہی ہے. ظن یظن، یہ اس سے پہلے ہم نے پڑھا، گمان کرنا، خیال کرنا، اور یمدد یہ مد یمد سے ہے، کسی چیز کو دراز کرنا، مد کو مد اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو دراز کیا جاتا ہے. سبب رسی کو کہتے ہیں، قید تدبیر کو، اور غیظ کے معنی میں، غیظ کے ترجمے میں ہم نے پڑھا کہ یہ غصے کو کہتے ہیں. یہ اس آیت کی تفسیر میں علماء اور مفسرین نے تین اقوال بیان کیے ہیں. پہلا جو قول ہے مفسرین کا وہ یہ ہے کہ جو شخص دنیا کی زندگی میں یا آخرت کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس ہو جاتا ہے، تو اور پھر اس کو غصہ آتا ہے ایمان کی کمزوری کی بنا پہ، عمل صالح کے نہ ہونے کی وجہ سے، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو اس سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی تدبیر کر کے دیکھے اللہ کے بارے میں. جب اس کا یہ خیال اور گمان ہے کہ اللہ مدد نہیں کر سکتا، یا اللہ مدد نہیں کرنا چاہتا، یا اللہ مدد نہیں کرتا، اور اسے اس بات پہ غصہ آ رہا ہے، تو وہ اپنے ذہن میں جو تدبیر استعمال کر سکتا ہے وہ اس کو استعمال کر کے دیکھ لے. اللہ کی مدد کے بغیر اگر وہ کچھ کر سکتا ہے تو کر لے. تو کہا کہ یہ گمان اور یہ خیال بالکل غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو دنیا میں تنہا چھوڑ دے، یا اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی مدد نہ کرے. یہ گمان بالکل غلط ہے. البتہ اللہ کی طرف سے آزمائش ضرور ہوتی ہے، امتحان ضرور ہوتا ہے، اس آزمائش اور امتحان کی وجہ سے اور اس حکمت کی وجہ سے جس کا علم اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں ہوتا، دنیا میں معاملات ہوتے ہیں۔ تو انسان اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہو، بشرطے کہ وہ صحیح معنوں میں ایمان والا اور مسلمان ہے۔ دوسرا قول امام القرطبی اور ابن کثیر نے لکھا کہ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ میں جو ہا ہے، اس کا جو مرجع ہے وہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام ہے، کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی مدد نہیں کرے گا اور وہ اس کو تنہا چھوڑ دے گا اور وہ اس رسول کی مخالفت میں کوئی تدبیر کر سکتا ہے، تو وہ اپنی تدبیر کو استعمال کر کے دیکھ لے۔ اور بعض مفسرین نے لکھا کہ تدبیر اس طریقے سے استعمال کرے کہ بسبب الى السماء سے مراد یہاں وحی ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر قرآن کی نزول سے مشرکین اور منافقین کو چڑھتی کہ احکامات الہیہ اور آیات بینات، واضح نشانیاں، ان کی تردید میں، ان کی مخالفت میں، ان کی مذمت میں استعمال ہوتی تھی، نازل ہوتی تھی۔ ان کو قرآن کی جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی ان کو علم ہو جاتا کہ فلاں فلاں آیت آج نازل ہوئی ہے، اور خاص طور پہ مدنی دور میں، اس لیے کہ مدنی دور میں منافق کثرت سے موجود تھے۔ تو یہ منافق صحابہ کی مجلس میں آ کے بیٹھتے اور صحابہ گفتگو کرتے کہ آج کی مجلس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا، کون کون سی آیات نازل ہوئی، کون کون سے احکامات نازل ہوئے۔ یہ لوگ سن کر پھر اپنی مجلسوں میں جا کے اس پر بحث کیا کرتے تھے کہ آج فلاں جگہ یہ بات ہوئی ہے، اس کا ہمارے پاس کیا جواب ہونا چاہیے، اس کا کیا توڑ ہونا چاہیے، فلاں مقام پہ یہ بات ہوئی ہے وہ ہمارے خلاف ہوئی ہے، اس کا ہمارے پاس کیا جواب ہونا چاہیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی آیات کی نزول کے وقت رسول اور صحابہ کے درمیان جس گفتگو کو منافق اپنی میٹنگز اور مجالس میں مخالفت کے لیے استعمال کر کے مشورے کیا کرتے تھے، وہ چیز اس دور کے منافقین اور دوسرے لوگوں کے اندر بھی موجود ہے کہ جس مقام پر حق کی گفتگو ہوتی ہے، آیات بینات کی تشریح اور تفسیر بیان کی جاتی ہے، اور جس دن ان کی تردید میں کسی آیت کو بیان کر دیا جائے، کسی حدیث کو ذکر کیا جائے، تو ان کی میٹنگوں میں پھر یہی بات ہوتی ہے کہ اب ہمارا اس کے پاس توڑ، ہمارے پاس اس کا توڑ اور جواب کیا ہونا چاہیے۔ تو پھر وہ یہ کہتے کہ کیوں نہ کوئی ایسی تدبیر کریں کہ وحی کا نزول یہ کسی طریقے سے رک جائے، کوئی ایسی تدبیر استعمال کرو کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو تکلیف پہنچے، اذیت پہنچے، پریشانی ہو۔ تو کہا کہ یہ ینصرہ اللہ میں رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام اور وحی الہی کا نزول مراد ہے۔ اور مفسرین کا تیسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اور مسلمانوں کو تنہا چھوڑ دے گا، آخر کب تک اللہ ان کی مدد کرے گا اور کب تک آیات کا نزول ہوگا۔ بہرحال وہ دن ضرور آئے گا جس دن ہم ان مسلمانوں سے نمٹ لیں گے، یہ گمان تھا مشرکوں کا، منافقوں کا اور کفار کا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب سورہ غافر کی آیت نمبر 51 میں بھی دیا ہے، جب یہ ارشاد فرمایا کہ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، ہم یہ جمع قانون عظمت الہی پہ دلیل ہے، انا فرمایا کہ ہم ضرور مدد کریں گے، لام تاکید کا لام ہے، ہم ضرور مدد کرتے ہیں اور ہم ضرور مدد کریں گے اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، ویوم یقوم الاشہاد اور وہاں آخرت میں بھی۔ وہی چیز یہاں پر بھی بیان ہوئی کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. من کان یظن ان لن ینصره اللہ فی الدنیا والآخرة فلیمدد بسبب الى السماء ثم لیقطع فلینظر هل یذهبن کیده ما یغیظ. ان کو غصہ آتا ہے تو آ جائے, بہت کوئی زیادہ مخالفت کرے بحث کرے تو تم اس سے الجھا مت کرو, یہ کہا کرو جو اللہ نے ان سے کہا ہے جو مسلمانوں سے چڑھتے تھے. تو فرمایا کہ جب بہت بکواس کرے تو کہہ دیا کرو موتو بغیظکم, اپنے غصے میں مر جاؤ, بحث مت کرو بلکہ یہ کہا کرو کہ موتو بغیظکم. سورہ آل عمران 34 بارے میں یہ ارشاد اللہ کا موجود ہے. تو بحث مت کیا کرو, اس لیے کہ بحث سے کوئی فائدہ نہیں ہے. من کان یظن, یعنی خیال کرنا, گمان کرنا, یہ گمان یہ مختلف لوگوں کے ذہنوں میں مختلف قسم کے خیالات پیدا ہوتے ہیں. ظاہر ہے کسی شخص کی سوچ پہ کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی. سوچنے کے لیے تو انسان یہ بھی سوچ لے کہ میں حاتم طائی ہوں, اور دوسرا یہ کہے کہ میں سکندر ہوں, اور تیسرا یہ کہے کہ دنیا کا میں سب سے بڑا بادشاہ ہوں. تو خیال اور گمان کرنے کے لیے صحیح گمان بھی انسان اپنے ذہن میں پیدا کر سکتا ہے اور برے خیالات بھی آ سکتے ہیں. برتن کے اندر جو کچھ ہوتا ہے اس کو آپ پلٹیے, جو کچھ برتن کے اندر ہوگا وہی باہر نکلے گا. جن لوگوں کا ذہن صاف ستھرا ہوتا ہے وہ دوسروں کے بارے میں ہمیشہ مثبت رائے کا اظہار کرتے ہیں, خاص طور پر جب کسی مسلمان کا معاملہ آتا ہے تو وہ ہر مسلمان کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں. اور جن کی سوچ صرف اپنے فرقے اور صرف اپنے مسلک اور صرف اپنی جماعت اور اپنی پارٹی اور اپنے ملک اور اپنی زبان اور اپنے گھر تک محدود ہوتی ہے, دیر دین کی مسجد میں رہنے والے وہ جب بھی کسی کے بارے میں سوچتے ہیں سوائے اس کے اور کچھ نہیں سوچتے کہ یہ گمراہ ہے, ہمارے سوا اور کوئی حق پر نہیں ہے. ہر مسلمان کے بارے میں ان کے ذہن میں برا گمان ہی آتا ہے. تو کہا کہ یہ جو گمان ہے کسی مسلمان کے بارے میں برا گمان, یہ کبیرہ گناہ ہے اور یہ حرام ہے. ہر مسلمان کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے. اس گمان پر مستقل کسی وقت گفتگو ہوگی کہ بن جس کو گمان کہتے ہیں اور حسب یعنی کسی کے بارے میں کسی چیز کا اندازہ لگانا, حسب یحسب بن یظن. تو کہا کہ یہ جو بن ہے یہ ایمان والوں کے بارے میں ہمیشہ اچھا ہونا چاہیے, اسی طرح اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے. حدیث قدسی میں اللہ خود ارشاد فرماتا ہے میں بندے کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتا ہوں جیسا بندہ مجھ سے توقع رکھتا ہے. اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے بارے میں یعنی اللہ تعالی سے ہمیشہ اچھا گمان رکھا کرو. بن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں مشرک اور منافق اور فساق اور فجار اور بے دین اور دین دشمن یہ ہر طرف حاوی ہیں, اور یہ کیوں ایسا ہوتا ہے. بعض اوقات انسان یا لوگ یا کوئی شخص مایوس ہو جاتا ہے کہ کب اللہ کا نام لینے والوں کا غلبہ ہوگا, اور کب کس کو فجور کا خاتمہ ہوگا, کب شرک اور بدعت ختم ہو جائے گی, اور ایسا کیوں نہیں ہوتا, اور ایسا کیوں ہوتا ہے. تو ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ وہ اپنے دشمنوں کو ڈھیل دیتا ہے, اور پھر جب اس کی پکڑ کا وقت آتا ہے تو پھر اللہ کی پکڑ سے کوئی ان کو بچا نہیں سکتا. پہلے بھی ایسا ہوا, حتیٰ اثر رسل, سورہ یوسف کی آیت نمبر 110 میں فرمایا حتی اثر رسل وظنوا انہم قد قذفوا. رسول مایوس ہو گئے, رسول جس کا علم پورے کا پورا یقینی علم ہوتا ہے, لیکن چونکہ رسول بھی بشر ہوتا ہے بشری تقاضوں کی بنا پہ بعض رسولوں نے بھی یہ سمجھا جو پہلے گزرے کہ اب بہت ہو گیا اور ابھی تک مدد کیوں نہیں آئی. جیسا کہ سورہ بقرہ میں یہ ارشاد ہے کہ مسّتهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. شدت تنگی مشقت سختی ہر طریقے سے جب آزمائشیں ہو گئیں تو رسول اور ایمان والے پکار اٹھے چیخ اٹھے متى نصر الله, اللہ کی مدد کب آئے گی. الا ان نصر الله قریب, اللہ کی نصر نصر یعنی فتح نصرت قریب ہے. تو یہاں پر وہی ارشاد ہے کہ حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا, رسول یہ سمجھنے لگے, ظنوا ظن یظن سے ہے ظنوا, وہ یہ سمجھنے لگے کہ قد كذبوا ان سے شاید کوئی کوتاہی ہو گئی اس لیے ان کو جھٹلایا جا رہا ہے. جب یہ وقت آیا اچانک جاءہم نصرنا, اس وقت ہماری طرف سے فیصلہ ہوا ہم نے مدد اپنی نہ دی. فنجی من نشاء, جس کے بارے میں ہم نے چاہا اس کو ہم نے نجات دے دی. ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين, ہمارا عذاب مجرموں سے کوئی ہٹا نہ سکا. اس لیے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے, اللہ کی مدد ضرور آئے گی اور مجرموں کی پکڑ ضرور ہوگی. سورہ الف لام میم سجدہ میں بھی یہی ارشاد ہے کہ انا من المجرمین منتقمون, ہم مجرموں سے ضرور انتقام لیں گے. تو لوگ دنیا میں کیا خیال کرتے ہیں, کیا گمان کرتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں, یہ الگ معاملہ ہے. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو اس کی خبر نہیں ہے. کچھ لوگ مسلمانوں کے خلاف, اسلام کے خلاف دن رات سازشیں کرتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ کو اس کی خبر نہیں ہے. کچھ وہ ہیں جن کی زبان, جن کا قلم صرف برائی اور شر ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے, ان کی ساری توانائیاں ساری صلاحیتیں بے حیائی کو, برائی کو, حرام کاری کو نشر کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں. ان کا بدن, ان کا مال, ان کا وقت, ان کی ساری توانائی اسی شر کے لیے استعمال ہو رہی ہے. یہ لوگ غالباً یہ سمجھتے ہیں, ان کا یہ گمان ہے, یہ خیال ہے کہ ہم اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے, ہمارے خلاف کوئی گواہ نہیں. تو کہا کہ ایسا نہیں ہے. یہ جس دن اللہ کے ہاں فیصلہ ہوگا, یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون, سورہ نور کی آیت نمبر 24 میں فرمایا ان کے یہ ہاتھ, ان کی یہ زبانیں, ان کے یہ پاؤں, ہاتھوں میں جو کچھ لکھا, وہ لوگ کی جو لکھنے سے وابستہ ہیں, جن کا قلم لکھتا ہے, وہ لکھنے سے پہلے یہ سوچ لیا کرے کہ ہاتھ جو کچھ لکھ رہا ہے ایک ایک حرف کا اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. ہاتھ جو کام کرتے ہیں, جس کام کے لیے, جن کاموں کے لیے ہاتھوں کو استعمال کرتے ہو, اللہ کے ہاں پوچھ ہوگی ہاتھ کہاں استعمال کیے تھے. تو انسان چونکہ بعض مجرم وہ ہوں گے جو کہ اللہ کے سامنے جھوٹ بولنے سے بھی باز نہیں آئیں گے, جس طرح سورہ مجادلہ میں اللہ نے فرمایا کہ فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ, ایسے مجرم بھی ہیں دنیا میں تمہارے سامنے جھوٹی قسمیں کھاتے تھے, قیامت کے دن اللہ کے سامنے بھی جھوٹی قسم کھائیں گے, کہیں گے اللہ تیری قسم ہم نے وہ کام نہیں کیا تھا. اس قسم کے لوگوں کے بارے میں یہ ہے کہ قیامت کے دن ان کی زبان ان کے خلاف گواہی دے گی, ان کے ہاتھ ان کے خلاف گواہی دیں گے, ان کے پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے, سب کچھ بتا دیں گے. تو وہاں پتہ چلے گا کہ دنیا کے اندر تم نے کیا کیا, دنیا میں تمہارا کیا خیال تھا اور حقیقت میں اس کا رد عمل کیا نکلا, اور آج تمہیں ہمارے ہاں بدلہ کیا مل رہا ہے. تو گمان اور خیال جس طریقے کا بھی انسان چاہے کر سکتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان کا ہر گمان صحیح ہو، اس کا ہر خیال درست ہو. اس لیے فرمایا کہ گمان ہمیشہ اللہ کی ذات کے بارے میں اور مسلمانوں کے بارے میں اچھا رکھا جائے. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اسی طرح ہم نے اتارا ہے اس کو یعنی قرآن پاک کو، آیاتٍ بَيِّنَاتٍ، اس کی آیات کھلی ہیں، کھلی واضح صاف آیات ہیں، کسی بھی آیت میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے. وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ، اور اللہ تعالی ہدایت دیتا ہے جس کے بارے میں چاہتا ہے. ہدایت اس کو ملے گی جس کے بارے میں اللہ تعالی کے ہاں سے فیصلہ ہوگا. اور چونکہ ہدایت کو بیان کیا، اب اگلی آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے جن کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کو ہدایت نہیں دی. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ، جن کے بارے میں اللہ کا ارادہ فیصلہ ہوا وہ کون ہیں؟ ایمان والے. اور وہ کہ جن کے بارے میں اللہ کا فیصلہ نہیں ہوا وہ ہیں یہودی، والصابئین اور صابی، والنصارى اور نصرانی، والمجوس اور مجوسی. یہ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کی طرف سے ہدایت کے نہ ہونے کا فیصلہ ہوا. اور یہ ہم نے اس سے پہلے کئی بار اپنے دروس میں اس چیز کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے پہ ظلم نہیں کرتا. ہدایت اللہ تعالیٰ نے عام کر دی ہے. جو شخص ہدایت کو سمجھنا چاہتا ہے، ہدایت کو قبول کرنا چاہتا ہے، ہدایت والے راستے پہ چلنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی زندگی میں ہدایت سے محروم نہیں رکھتا. جس شخص کا ارادہ ہی نہ ہو اللہ تعالیٰ اس کو جبرن زبردستی ہدایت نہیں دیتا. اور ہم نے یہ بھی کہا اہدن الصراط المستقیم سورہ فاتحہ کی تفسیر میں کہ ہدایت کی دو قسمیں ہیں، ہدایت عامہ اور ہدایت خاصہ. ہدایت عامہ یہ ہے کہ ہدایت والا راستہ سب کو بتا دیا گیا، جو ہدایت والے راستے پر چلنا چاہتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس راستے پر چلا دیتا ہے، یہ ہے ہدایت خاصہ. یہ مسلمانوں کے لیے خاص ہے، اور ہدایت عامہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. وہ ایسے کہ پوری انسانیت کو یہ بتا دیا گیا کہ یہ صراط مستقیم ہے، یہ اسلام صحیح دین ہے، یہ صحیح راستہ ہے. اب جو شخص ارادہ کرے، نیت کرے، چاہے کہ اسے ہدایت مل جائے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت خاصہ سے نوازتے ہیں، اس کو ہدایت دے دیتے ہیں. اور جو شخص خود جان بوجھ کے ہدایت کو قبول نہیں کرنا چاہتا اس کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. اور ان کے بارے میں ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا صابی کس کو کہتے ہیں اور صابی کون لوگ ہیں. ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ ان اللہ علی کل شیء شہید، اللہ تعالی قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کرے گا. قیامت کے دن کے ناموں کے، قیامت کے دن کے لیے جو نام استعمال ہوئے اس میں یہ بھی ہے کہ ھذا یوم الفصل، ان یوم الفصل کان میقاتا، فیصلے کا دن. قیامت کا دن فیصلے کا دن ہے، اس دن اللہ تعالی فیصلہ فرما دیں گے. اللہ تعالی ہر چیز پر گواہ ہیں، یعنی اللہ تعالی سے کوئی بھی چیز، انسان کی کوئی بھی حرکت ڈھکی چھپی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے اسماء مبارکہ میں سے ایک نام ہے الشہید، گواہ یا گواہی دینے والا. اس لیے کہ اس کے اسماء مبارکہ میں سے ایک نام ہے الشہید، گواہ یا گواہی دینے والا. تو یہ قیامت کا دن ہے جس کے بارے میں یہاں ارشاد فرمایا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ. اور سورہ ممتحنہ میں ہے لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامت یفصل بینکم، تمہارے رشتے اور تمہاری اولاد یہ تمہیں قیامت کے دن فائدہ نہیں پہنچا سکتے. یفصل بینکم، تمہارے اور ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ ہوگا، فاصلہ ہوگا، فاصلہ بھی ہوگا اور فیصلہ بھی ہوگا. اس لیے کہ قیامت کے دن کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا کہ یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه، اولاد والدین سے دور بھاگے گی اور والدین اولاد کو نہیں پہچانیں گے، بیوی شوہر سے دور بھاگے گی، شوہر بیوی کو پہچاننے سے انکار کر دے گا، اولاد والدین بیوی شوہر احباب دوست رشتہ دار سب کا معاملہ یہ ہوگا سوائے ان رشتوں کے جو خونی رشتے ہونے کے ساتھ ساتھ ایمانی رشتے پر بھی ان کا قیام ہوگا. یعنی بیوی اور شوہر دونوں اگر صالح اور متقی تھے تو یہ وہاں پر بھی ایک دوسرے کو پہچانیں گے، اور دونوں میں سے ایک اگر مجرم اور نافرمان تھا تو ان کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا، جدائی ہو جائے گی، فیصلہ ہو جائے گا یعنی فاصلہ ہو جائے گا. تو یہ قیامت کا دن ہے. ان ربک ہوا یفصل بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون. سورہ الف لام میم سجدہ میں یہ ارشاد فرمایا، ان ربک ہوا یفصل بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون. اور اسی طریقے پہ دنیا میں جو اختلافات پیدا ہوتے ہیں جن کا کوئی حل نہیں ہے سوائے ایک دوسرے کا سر پھوڑنے کے، علمی اختلاف ہوا کرتا تھا سلف صالحین کے زمانے میں ترجیح کے لیے، ایک عالم اور صاحب علم نے اس قول کو ترجیح دی اور دوسرے نے دوسری قول کو ترجیح دی. تو صحابہ کا یا ائمہ اربعہ ابو حنیفہ مالک شافعی احمد ابن حنبل یا سلف صالحین کا جو اختلاف تھا، فقہی اختلاف یا علمی اختلاف، وہ ترجیح کے لیے تھا، وہ اختلاف ذرائع اختلاف نہیں تھا، وہ اختلاف دشمنی کے لیے نہیں تھا. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ فقہی اختلاف اور علمی اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، ایک دوسرے سے دوستی تھی، ایک دوسرے سے تعلق تھا. کسی بزرگ یا استاد کے ماننے والوں کا مخصوص نام نہیں تھا، مخصوص نام کے فرقے نہیں تھے. لیکن جب علمی اختلاف ذاتیات پہ آ گیا، ذاتی مصلحتیں، دنیا پرستی، شکم پرستی، مادہ پرستی، شخصیت پرستی، مسلک پرستی، فرقہ پرستی، اس پہ جب چیز آ گئی تو اب یہ ہے ایک محلے میں آپ کو 6, 8, 9, 10, 3, 4 مسجدیں ملتی ہیں اور ان میں غالباً ایک مسجد بھی وہ نہیں ہوتی جس کے بارے میں لوگ یہ کہیں کہ یہ مسلمانوں کی مسجد ہے، یہ کہا جاتا ہے فلاں فرقے کی مسجد ہے. تو یہ وہ اختلاف جس کا کوئی حل نہیں، اس لیے کہ بات نہ یہ مانتے ہیں نہ وہ مانتے ہیں، ہر ایک کہتا ہے کہ نہیں میری بات بھی چلے گی، ہم لوگ بھی حق پر ہیں، اور سب قرآن و سنت کا نام لیتے ہیں، سب آیات پڑھتے ہیں، سب حدیثیں بیان کرتے ہیں. اس اختلاف کا کوئی حل نہیں ہے، اس لیے کہ اختلاف کا حل تلاش کرنے والے لوگ مخلص اب نہیں رہے، الا من رحم ربک، سوائے گنتی کے چند صالحین اور متقین کے. اکثریت کا حال ہر طرف یہ ہے کہ ہم جو مندی کرے نیش ہم ہی ہیں، اس لیے بات نہیں بنتی. تو ان اختلافات میں مت الجھو، ان کو چھوڑ دو. یہ وہ ہیں کہ سورہ زمر کی آیت نمبر 46 میں فرمایا، قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون. اے اللہ، تو ہی فیصلہ کر سکتا ہے اپنے بندوں کے درمیان جس پر یہ اختلاف کر رہے ہیں، اس لیے کہ اب رسول تو آنے سے رہا، وہی تو نازل ہو نہیں سکتی، اور جو اصلاح اور وسعت قلبی اور رواداری اور سمجھنے کی بات ہے وہ کوئی ماننے پہ تیار نہیں ہے، اس لیے ان کو چھوڑ دو اور اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دو. اور ویسے بھی قرآن نے یہ کہا ہے جن سعیکم لشتا، تمہاری کوششیں مختلف تو ہونی. اما من اعطا واتقا صدق بالحسنی فسنیسرہ للیسرا، اس کے لیے آسانی. واما من بخل بخل واستغنا وکذب بالحسنی، بخل بخل سے کام لیتا ہے، صحیح بات کو سننا نہیں چاہتا، واستغنا اپنے آپ کو نصیحت سے بے پرواہ سمجھتا ہے، وہ یہ کہتا ہے مجھے نصیحت کی ضرورت، میں تو خود عالم ہوں. جب یہ کہے کہ مجھے اب نصیحت کی ضرورت نہیں ہے، میں حرف کل ہوں، میں علم کل ہوں، میں عقل کل ہوں، تو پھر اس کا جواب کیا ہے؟ ان الانسان لیطغى. اب یہ گمراہ ہو گیا. کیوں گمراہ ہوا؟ ارآہ استغنا, یہ اپنے آپ کو مستغنی سمجھنے لگا کہ مجھے اب ضرورت نہیں ہے. عبد الرحمن ابن عوف یہ کہتے ہیں کہ سألت عائشة ام المؤمنین بأي شيء كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل, قالت كان إذا قام من الليل افتتح صلاته اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها یہ کہتی ہیں کہ رات کی نماز کو جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام شروع کرتے, افتتاح جب کرتے, نماز کا آغاز ہوتا قیام اللیل تہجد کا, یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہم رب جبرائیل ومیکائیل واسرافیل, اور اس کے بعد یہ آیت پڑھتے سورہ زمر کی 46 نمبر کی کہ فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون, تیرے بندے جو اختلاف کر رہے ہیں ان میں تو ہی فیصلہ کر سکتا ہے, اہدنی مجھے ہدایت دے, لما اختلف فیہ من الحق بإذنک, جن چیزوں میں یہ اختلاف کر رہے ہیں مجھے ان میں تو ہدایت دے دے, صحیح راستے کا فہم تو مجھے دے دے, انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم. یہ وہ دعا ہے جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام یعنی پڑھا کرتے تھے رات کی نماز کے آغاز میں, یعنی پہلے شروع میں سبحانک اللہم سے پہلے یا اس کے بعد. تو یہ ہے کہ ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ ان اللہ علی کل شیء شہید الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات والارض, یہ آیت نمبر 18 ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے لیے مخلوق کے سجدے کو بیان کیا جا رہا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ہی کو سجدہ کرتا ہے, من فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے, ومن فی الارض جو کچھ زمین میں ہے, والشمس سورج, والقمر چاند, والنجوم اور ستارے, والجبال اور پہاڑ, والدواب اور جانور, وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ اور بہت سارے لوگ, وَكَثِيرٌ اور بہت سارے ایسے ہیں حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابِ ان پر عذاب حق ہو چکا, یعنی ان کے لیے عذاب لازم ہو چکا, وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ اور جسے اللہ تعالی ذلیل کرے, فَمَا لَهُ نہیں ہے اس کے لیے من کوئی مکرم عزت دینے والا, ان اللہ یفعل ما یشاء اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے. یہ سجدے والی آیت ہے, اس میں سجدہ ہے, ہر پڑھنے والے اور سننے والے کے لیے سجدہ کرنا ضروری ہے. دواب دابہ کی جمع ہے, اس میں فاعل مؤنث ہے اور یہ حیوان جاندار کو کہتے ہیں, جانداروں میں یعنی حیوانات میں یہ عام طور پہ استعمال ہوتا ہے, اگرچہ بعض نے کہا کہ بڑے جانور اور بعض نے کہا کہ وحشی, لیکن عموماً تمام جانور اس سے مراد ہیں سوائے انسان کے. یوہم یہ اہانہ سے ہے, کسی کی اہانت کرنا, ذلیل کرنا. مکرم یہ اس میں فاعل ہے, اکرام سے, اکرم یکرم عزت دینے والا, مکرم اس میں فاعل. اس آیت میں جو سورہ الحج کی آیت نمبر 18 ہے اس میں 5 اہم باتوں کو بیان کیا گیا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے یہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے, اور ساتھ یہ بتا دیا کہ سورج اور چاند اور پہاڑ یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں. اس طریقے پہ یہ 7 قسم کے عناصر ہیں جن کا ذکر یہاں موجود ہے, من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والدواب، سات عناصر کو بیان کیا جو اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. وکثیر من الناس، لوگوں میں بھی بہت سارے ایسے ہیں جو اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، یعنی مسلمان اللہ کو سجدہ کرتا ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ نہیں کرتا. اور تیسری بات یہ بیان کی کہ جس طرح بہت سارے لوگ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اسی طرح بہت سارے ایسے بھی ہیں جو اس سجدے سے انکار کرتے ہیں. اور چوتھی بات بھی یہاں ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالی ہی کے ہاں سے عزت اور ذلت کے فیصلے آتے ہیں. اللہ تعالی اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے تو عزت دے، جس کو چاہے تو ذلیل کرے. اور پانچویں چیز یہ بیان کی کہ اللہ تعالی جو کچھ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اس کائنات میں کسی اور کے حکم سے کچھ نہیں ہوتا. یہ غلط مفروضہ ہے اور یہ غلط خیال ہے، ابھی خیال ہی کو ہم پڑھ رہے تھے، گمان ہے کہ فلاں اور فلاں نے یہ کیا اور اس کے چاہنے سے یہ ہو گیا. یہ سارے کچھ نہیں کر سکتے اس کائنات کے اندر، بلکہ ہر کائنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کے حکم اور اس کے فیصلے سے ہوتا ہے. یہ زمینیں اور آسمان اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے مطیع ہیں، فرما بردار ہیں، اس لیے کہ انہوں نے خود کہا آسمانوں نے اور زمینوں نے، سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 11 میں ہے، دونوں نے کیا کہا؟ قالتا، آسمانوں اور زمینوں نے کہا، اتینا طائعین، ہم اطاعت کرتے ہوئے آ گئے، حاضر ہو گئے. اور سورہ الرعد کی آیت نمبر 15 میں ہے، وللہ یسجد من فی السماوات والارض، یہاں پر بھی سجدہ ہے، طوعاً وکرہاً وظلالہم بالغدو والآصال. اور اسی طرح سورہ النحل میں ہے، وللہ یسجد، یہاں پر بھی سجدہ ہے، یہ آیت سجدہ ہے، وللہ یسجد ما فی السماوات وما فی الارض من دابۃ والملائکۃ وہم لا یستکبرون یخافون ربہم من فوقہم ویفعلون ما یؤمرون. اور سورہ مریم میں ہم نے پڑھا آیت نمبر 93 میں، ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، آسمانوں زمینوں میں جو کچھ بھی سب کا سب اللہ کی اطاعت کرتا ہے، بندگی کرتا ہے، اللہ کو سجدہ کرتا ہے. تو یہ چاند اور سورج، پہاڑ، جانور، یہ سب کے سب اللہ کی مخلوق ہیں اور سب کے سب اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں اور سب کے سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. یہ مخلوق ہے، یہ خالق نہیں ہے، یہ تو خود اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، ان کی عبادت کیسے کی جا سکتی ہے؟ اسی لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے، متفق علیہ حدیث میں یہ ارشاد موجود ہے، اپنے بیٹے ابراہیم کی موت پہ یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينكسفان لموت احد ولا لحیات احد. آپ کے بیٹے ابراہیم کی موت پر جب سورج گرہن ہوا، بعض دلوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ غالباً اس لیے سورج گرہن ہوا ہے کہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا، تو آپ نے اس غلط عقیدے کی اصلاح کے لیے مسجد میں خطبہ دیا، صلاۃ کسوف پڑھی اور یہ کہا، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينكسفان لموت احد ولا لحیات احد، سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، کسی کے مرنے یا پیدا ہونے سے ان پر کچھ اثر نہیں پڑتا. یہی وہ شمس ہے. ابو ذر یہ کہتے ہیں کہ قال صلی اللہ علیہ وسلم، اتدرون اين تذهب هذه الشمس، ان هذه تجري حتى تنتهي الى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة. یہ سورج جب غروب ہوتا ہے، عرش کے نیچے جا کر اللہ تعالی کو سجدہ کرتا ہے، فتخر ساجدة فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت فترجع فتصبح طالعة من مطلعها. اللہ کے سامنے سورج سجدے میں گر جاتا ہے اور اجازت طلب کرتا ہے مشرق سے طلوع ہونے کی، اللہ کی طرف سے اجازت مل جاتی، اللہ کی طرف سے کہا جاتا ہے ارجعی ارتفعی من حیث جئت، جہاں سے تم آئے ہو وہاں جاؤ اور وہاں سے طلوع ہو جہاں تم روزانہ جہاں سے طلوع ہوتے ہو. قیامت تک یہی سلسلہ چلتا رہے گا, حتیٰ کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو اس دن جب یہ سجدہ کرے گا تو اس سے کہا جائے گا کہ ارتفعی اصبحی طالعتا من مغربی کی, واپس جاؤ اور اب تم مشرق سے طلوع نہیں ہوگے, اب تم نے مغرب سے طلوع ہونا ہے. اور اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سورہ انعام کی آیت نمبر 158 پڑھی اور کہا پتہ یہ کب ہوگا, اس دن ہوگا, اس دن ہوگا. لا ينفع نفسا ایمانها, اس دن کسی کی توبہ اور ایمان اس کو کام نہیں دے گی, وہ قیامت کا دن ہوگا. اور ابن کثیر نے ابو العالیہ کا یہ قول لکھا کہ ما فی السماء نجم ولا شمس ولا قمر الا يقع للہ ساجدا حين يغيب ثم لا ينصرف حتى يؤذن له. کوئی بھی ستارہ, سورج, چاند, سب کے سب اور ہر ستارہ جب یہ غروب ہوتے ہیں اللہ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں, اور سجدہ کرتے ہوئے دوبارہ طلوع ہونے کی اجازت طلب کرتے ہیں. اللہ کی طرف سے جب اجازت ملتی ہے تو پھر یہ طلوع ہوتے ہیں. تو یہ ہے سورج اور قمر, سورج اور چاند اور جبال اور نجوم اور شجر اور دواب کا ذکر, کہ یہ اس طریقے پہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس حدیث کو روایت کیا, وہ یہ کہتے ہیں کہ جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ انی رأیت اللیلۃ وانا نائم کأنی اصلی خلف شجرۃ فسجدت فسجدت الشجرۃ. یہ کہتے ہیں ایک شخص آیا اور اس نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے رات کو خواب میں یہ دیکھا کہ میں ایک درخت کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں, اور جب میں نے سجدہ کیا اس درخت نے بھی سجدہ کیا, اور جب اس نے سجدہ کیا تو میں نے یہ سنا کہ اس نے یہ دعا پڑھی, درخت سے میں نے یہ دعا سنی کہ اللہم اکتب لی بها عندک اجرا, اے اللہ اس سجدے کے بدلے میرے لیے تو اپنے ہاتھ سے اچھے اجر یعنی بدلے اور ثواب کا فیصلہ فرما. وضع عنی بها وزرا, اور اس کے بدلے میرا گناہ تو معاف کر دے. واجعلها لی عندک زخرا, اور میرے لیے اپنے ہاں اس کو میرے لیے ذخیرہ بنا دے. وتقبلها منی كما تقبلتها من عبدك داود, اور مجھ سے اس سجدے کو اس طرح قبول کر لے جیسے تو نے اپنے بندے داؤد علیہ السلام سے سجدے کو قبول کیا تھا. داؤد علیہ السلام جب زبور کی تلاوت کرتے تو درخت بھی ان کے ساتھ سجدہ کیا کرتے تھے, جیسا کہ صحیح احادیث میں یہ مضمون موجود ہے. قال ابن عباس, ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر سورہ صاد 23 سپارے میں آیت نمبر 24 میں داؤد علیہ السلام کے سجدے کا ذکر ہے, اس آیت کو پڑھا. جب اس شخص نے, اس صحابی نے اپنے خواب کو بیان کیا اور خواب میں یہ کہا کہ اس درخت نے یہ دعا کی اور یہ کہا کہ اے اللہ میرے اس سجدے کو تو اس طرح قبول کر لے جیسے تو نے اپنے بندے داؤد کے سجدے کو قبول کیا, تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فوراً وہ آیت پڑھی جو سورہ صاد کی آیت ہے, اور اس آیت میں بھی سجدہ ہے, اور اس آیت میں داؤد علیہ السلام کے سجدے کا ذکر ہے. تو یہ پڑھا وظن داؤد انما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا واناب, یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا. تو اس حدیث میں یہ ذکر موجود ہے کہ یہ دعا اس صحابی نے ہم تک پہنچائی, اللہم اکتب لی بها عندک اجرا وضع عنی بها وزرا واجعلها لي عندك زخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. یہاں پر سجدہ تلاوت ہے جیسا کہ ہم نے بتایا, اور دوسری جو آیات دو ہم نے پڑھی ان میں بھی سجدہ ہے. قرآن پاک میں جو کل سجدے ہیں وہ بعض علماء نے 19 بتائے ہیں اور بعض کے ہاں 15 سجدے ہیں. سورہ الحج کا آخری سجدہ ملا کر احناف کے ہاں قرآن پاک میں 14 سجدے ہیں. ان کے ہاں سورہ حج کی جو آخری آیات کا سجدہ ہے یہ سجدہ وجوب نہیں ہے. اور سجدہ تلاوت جب انسان کرے, چونکہ ہم سب نے یہ آیات سنی ہے جن آیات میں سجدہ تلاوت ہے, تو ہم سب کو سجدہ کرنا چاہیے. تو وہ دعا جو سجدے میں کی جانی چاہیے اسے امام الترمذی نے اپنی سنن میں نقل کیا, آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ منقول ہے. اس سجدے کی دعا یہ ہے کہ سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله احسن الخالقين. صحیح مسلم میں ارشاد فرمایا, اذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله, وفي رواية يا ويلي, امر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ قَلِيَ النَّارِ. مسلمان جب کوئی مسلمان جب آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ کرتا ہے تو شیطان الگ ہو کر رونا شروع کر دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہائے میری کمبختی, ہائے میری تباہی, ابن آدم ہی مجھ سے اچھا کہ اسے سجدے کا حکم ملا, اس نے سجدہ کیا اس کو جنت مل جائے گی, مجھے سجدے کا حکم ملا میں نے انکار کیا, میرے لیے سوائے جہنم کی اور کچھ نہیں ہے. وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ. اصول بتا دیا, اللہ تعالی اگر کسی کو ذلیل کرنا چاہے اسے کوئی دوسرا عزت نہیں دے سکتا. اللہ تعالی کے اسماء مبارکہ اسماء حسنہ میں ایک نام کیا ہے, المعز, عزت دینے والا, اور دوسرا ہے المذل, ذلیل کرنے والا. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. سورہ آل عمران آیت نمبر 26 میں فرمایا, عزت بھی اللہ کے ہاں سے, ذلت بھی وہیں سے. اور یہ چیز سورہ فاطر میں بھی ارشاد فرمائی آیت نمبر 10 میں, من كان يريد العزة فللہ العزة جميعا. ساری کی ساری عزت یا ساری عزتیں اللہ کے پاس ہیں. اگر عزت حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کی صحیح بندگی کو اختیار کرو. سورہ نساء کی آیت نمبر 139 میں, فإن العزة لله جميعا. سورہ یونس کی آیت نمبر 65 میں ہے, ان العزة لله جميعا. سورہ صافات کا اختتام ہو رہا ہے, سبحان ربك رب العزة عما يصفون. اور سورہ منافقون میں منافقوں کو سمجھاتے ہوئے آیت نمبر 8 میں کہا کہ دیکھو یہ تم جو کام دھندے کر رہے ہو اسلام اور مسلمانوں اور قرآن کی مخالفت میں, اس سے کچھ نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ تمہیں کو ذلیل کرے گا. عزت اللہ کے لیے ہے, اس نے اپنے لیے عزت رکھی, اپنے بندوں کے لیے عزت رکھی, اپنے رسول کے لیے عزت رکھی. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اور وہ کہ جو گناہوں والے راستے کو اختیار کرتے ہیں, فسق و فجور کو اپناتے ہیں, وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی دین دشمن ہو, فسق و فجور کو اپنائے ہوئے ہو اور اس کو عزت مل جائے. شریر اور فاسق و فاجر کبھی عزت مند نہیں ہوتا. اس کے ڈر اور خوف سے ظاہری طور پہ اگر کوئی ہاتھ اس کو سلام کرنے کے لیے اٹھ بھی جائے تو دل میں 10 مرتبہ لعنت ضرور پھینکتا ہے. عزت جبرن نہیں, ملتی، عزت پیسے سے نہیں ملتی، عزت شہرت سے نہیں ملتی، عزت اطاعت سے ملتی ہے، اللہ کی فرما برداری سے ملتی ہے. خاشعتن ابصارهم ترهقهم ذلہ، کن کے لیے ہے؟ ان کے لیے ہے جو اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، جو اللہ کا، مسلمانوں کا، دین کا مقابلہ کرتے ہیں، صراط مستقیم کے مقابل اتر آتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں اور مخالفت کرتے ہیں. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، ذلیل لوگ ہیں. اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت، اس کا انجام اور نتیجہ سوائے ذلت اور رسوائی کے اور کچھ نہیں ہے. وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، کائنات میں وہی کچھ ہوتا ہے جس کا فیصلہ اللہ کی طرف سے، اللہ کے ہاں سے آتا ہے. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.